یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: يبتغون عندهم العزة، قل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عرض هو كم موضوع گفتگو قرآن اور امام حسین، کہ حسین نے کربلا کے میدان میں قرآن پر عمل کیا، قرآن کے پر عمل کے سلسلے میں قربانیاں پیش کیں تاکہ قرآن بھی زندہ رہے، اسلام بھی زندہ رہے، انسانیت بھی زندہ رہے، اور قرآن پر عمل کی اہمیت کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرے۔ قرآن ناطق نے قربانی پیش کی تاکہ قرآن کی تعلیمات زندہ رہے، دشمنان قرآن و اسلام سے امت آگاہ ہو جائے، دوستان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اور سابقہ ادیان کے سر پر جو بلائیں آئی اس امت کو، اس دین کو، ان بلاؤں سے، ان تحریفات سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے برا گھرانے کو خدا کے راہ میں قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آپ کی خدمت میں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ متعدد آیات ہے، ان میں سے ایک آیت میں نے انتخاب کیا عزت کے بارے میں، کہ اسلام نے عزت پر بڑا توجہ دیا ہے، انسان کو چاہیے اپنی عزت بچائے، اپنی قوم کی عزت بچائے، امت کی عزت بچائے، اور دین کی عزت بچائے۔ جو عزیز ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو ذلیل ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آیت میں ارشاد ہوتا ہے: بشر المنافقین، پیغمبر آپ بشارت دو منافقین کو، بأن لهم عذابا علیما، منافقین کو بشارت دو، خوشخبری سناؤ کہ ان کے لیے دردناک عذاب خدا نے مقرر فرمایا ہے۔ یہ تو بشارت کی چیز نہیں ہے، لیکن ادبی پہلو ہے زیادہ متوجہ کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، استہزاء کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ بچہ امتحان فیل ہو جائے تو ممکن ہے باپ کہے کہ یہ انعام لے لو، در حقیقت زیادہ اس کو اپنے گناہ کے طرف متوجہ کرنے کے لیے. بشر المنافقین, بشارت دو منافقین کو, بأن لهم عذابا علیما, یہ بشارت دو کہ منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین, وہ منافقین, یا بہتر کہوں منافقین کی صفت کیا ہے؟ صفت یہ ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء, جو منافقین کفار کو اپنا ولی قرار دیتے ہیں, کفار کو اپنا ولی قرار دیتے ہیں, من دون المؤمنین, مؤمنین کو چھوڑ کر, مؤمنین کو چھوڑ کر کفار کی سرپرستی کو قبول کرتے ہیں. ولی کے ایک معنی سرپرست ہے, ایک معنی دوست ہے, جو مؤمنین کی دوستی چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں, مؤمنین کی سرپرستی کو نہیں مانتے ہیں, کفار کی سرپرستی کو مانتے ہیں. ایسے منافقین, یہ تو مسلمان ہیں بظاہر, کلمہ پڑھنے والے ہیں, اسی لیے منافق کہلاتے ہیں. تین قسم افراد ہوتے ہیں, یا کافر ہے جو ظاہر باطن دونوں میں اسلام کو نہیں مانتا ہے, اس کو کافر کہتے ہیں, دین کے زبان میں کافر مشرک کہلاتا ہے. اور دوسرا, اب مشرک اور کافر میں ایک فرق ہے, یعنی ہر مشرک کافر ہے, ہر کافر مشرک نہیں ہے. عیسائی یہودی کافر ہے, مشرک نہیں ہے. جو مشرک وہ ہوتا ہے جو خدا کا منکر ہو یا خدا کے لیے کسی کو شریک ٹھہرائے. یہ دو گروہ مشرک ہیں, لیکن پیغمبر کو نہ ماننے والا مشرک نہیں ہے لیکن کافر ہے. تو فرمایا کہ تو منافقین, عرض کیا کہ ایک گروہ کفار ہے جو ظاہراً اور باطناً دونوں اسلام کو نہیں مانتا ہے اور چھپاتا نہیں ہے, منافقت نہیں. منافقین وہ ہوتے ہیں جو بظاہر اسلام کو مانتے ہیں, باطن میں اسلام کو نہیں مانتے. قال المنافقین انک لرسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, منافقین کہتے ہیں آپ خدا کے رسول ہیں, خدا گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں, یعنی وہ جھوٹ بولنے کی نیت سے بول رہے ہیں, اخلاقی حوالے سے جھوٹ. جملہ تو حق ہے, انک لرسول اللہ جملہ تو حق ہے, لیکن اخلاقی لحاظ سے جھوٹ ہے. لیکن ایک جھوٹ فلسفی منطقی لحاظ سے ہوتا ہے. فلسفی منطقی لحاظ سے دیکھا جائے تو انک لرسول اللہ, بے شک آپ خدا کے رسول ہیں, یہ سچ ہے. لیکن اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے, خبر دینے والے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جھوٹ ہے. حیثیتیں مختلف ہیں نا, جھوٹ ہے اس لیے کہ یہ خود یہی سمجھ رہے کہ یہ خدا کے رسول نہیں ہے, اس کے باوجود کہتے ہیں آپ خدا کے رسول ہیں. منافقین دل سے نہیں مانتے, زبان سے مانتے, اور یہ کفار سے بدتر ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, عرض کے منافقین کی بھی دو قسم ہے, ایک وہ لوگ جو دل سے نہیں مانتے زبان سے مانتے, دوسرا قرآن کے اور ایک آیت میں فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, منافقین خدا کی یاد نہیں کرتے ہیں مگر بہت کم. اس سے معلوم ہوتا ہے جو خدا کی یاد کرتے ہیں لیکن کم, یعنی کچھ ایمان بھی ہے, فرض کیجیے 90% ایمان نہیں ہے, کافروں کی طرح 10% ایمان ہے تو وہ بھی منافق ہے, یعنی اس کے 10% کارآمد نہیں ہے. وہ ہمیشہ 90% والوں کے ساتھ دے گا, اغیار کا آدمی ہوگا, اگرچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے لیکن جب ایمان کمزور ہے یہ ہمیشہ منافق, یہ اس قسم کے آدمی منافق ہے اور ہمیشہ دشمنوں کے آدمی ہوگا. تو اس کے مطابق آج کل کے اسلامی ممالک کے بہت سے حکمران بھی اس کا مصداق ہے. کیوں؟ آیت آگے بڑھ کر فرماتی ہے الذین یتخذون الکافرین, جو کافر کو اخذ کرتے اپناتے ہیں, کیا اپناتے ہیں؟ اولیاء, کافر کو اپنا ولی بناتے ہیں. کافر کو اپنا دوست بناتے ہیں، کافر کو اپنا سرپرست بناتے ہیں. اب دیکھیں عالم اسلام نے امریکہ کی دوستی کے لیے کتنا اس کی سرپرستی بھی قبول کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. ابھی ہمارے حکمران بڑا پریشان ہیں کہ امریکہ نے انڈیا کی سرپرستی قبول کی ہے اور ہمیں ٹھکرا دیا ہے، اسی پر پریشان ہے نا. تو اولیاء 50 ممالک کو جمع کیا، خادم الحرمین نے، تاکہ ٹرمپ کی سرپرستی کو قبول کرے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو لوگ کافرین کو اپنا ولی، اپنا سرپرست، اپنا دوست مانتے ہیں. سعودی عرب کے شہزادہ کہتا تھا کہ ایران ہمارا دشمن ہے، اسرائیل ہمارا دوست ہے. اسرائیل دوست کیوں ہے؟ دشمن کے دشمن، ایران کا دشمن ہے، اسی لیے ہمارا دوست ہے. تو اسرائیل اگر آپ کا دشمن ہوتا یوں کہنا چاہیے تھا، ایران اسرائیل کا دشمن ہے، بس ایران ہمارا دوست ہے کہنا چاہیے تھا. وجہ وہی ہے کہ کفار کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، دوست، سرپرست. اب ان کو منافق کہا ہے، من دون المؤمنین، مؤمنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست قرار دیتے ہیں. اس کے بعد خدا فرماتا ہے یہ کیوں جاتے ہیں کفار کے دروازے پر، ایبتغون عندهم العزۃ، آئے یہ لوگ عزت کے طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، ابتغاء طلب کرنا، چاہنا، ڈھونڈنا. ایبتغون عندهم العزۃ، آیا یہ کفار کی طرف جو جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں کفار کے ذریعے عزت مل جائے. عالم اسلام کا سربراہ بن جائے، عالم عرب کا سربراہ بن جائے. ابھی سعودی عرب کی جو جھگڑا ایران کے ساتھ، مصر اخوان المسلمین کے ساتھ ہے، اخوان المسلمین تو شیعہ بھی نہیں ہے، ان میں بڑی تعداد میں تکفیری بھی ہے، وہابی سوچ والے، اس کے باوجود جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ کے ذریعے عالم عرب اور عالم اسلام کی قیادت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے کفار کے ذریعے. ایبتغون عندهم العزۃ، یہ عزت چاہتے ہیں، سوال ہے، استفہام انکاری، کیا یہ عزت چاہتے ہیں؟ عندهم، کفار سے عزت، کفار کے ذریعے عزت چاہتے ہیں. لیکن یہ بھول ان کی ہے، غلط جگہ پر گئے. فَإِنَّ الْعِزَّةِ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت پوری کی پوری خدا کی ملکیت میں، اس عالم میں کوئی چیز ہو سب کے سب خدا کے پاس. توحید کا معنی یہی ہے نا، جتنے موجودات ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنے اعمال ہیں، سب خدا تک پہنچتا ہے. عزت عالم میں اگر ایک حقیقت ہے، خدا ہی سے یہ حقیقت مل سکتی ہے. ان العزت للہ جميعا، پوری کی پوری عزت خدا کے پاس. کیوں کفار کے پاس جاتے ہیں عزت کی طلب میں؟ ٹرمپ نے تو کہا تھا یہ دودھ دینے والی گائے ہے، جب تک دودھ دیتی ہے تب تک ہم دودھ دوئیں گے، اور جس وقت سے دودھ بند کیا اس وقت سے اس کو ذبح کریں گے.
محمد وآل محمد،
ایک آدمی فرض کرے اس کے گھر میں ایک نوکر ہے اور ایک مد مقابل تاجر ہے، جو بالکل اس کا مد مقابل تاجر ہے، ممکن ہے مد مقابل تاجر کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے، اس کو تجارت میں ناکام کرنے کی کوشش کرے، اس کے خلاف بولے، لیکن اپنے گھر کے نوکر کے خلاف نہیں بولے گا، نوکر کو کچھ اس کی کچھ تعریفیں بھی کرے گا. در حقیقت امریکہ بھی اپنے غلاموں کی اگر تعریفیں کرتے ہیں نوکر ہونے کی وجہ سے، اگر ایران کے حزب اللہ کے مذمت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام کر رہے ہیں. تو یہ ایک پیغام قرآنی ہے، عزت ہر مسلمان فرد کی ذمہ داری ہے اپنی عزت کو بچائے. ہر مسلمان معاشرے کی ذمہ داری ہے اپنی عزت کو بچائے. عزت دو قسم کی ہے، ایک باطنی ایک ظاہری. ظاہری عزت سے زیادہ اہم باطنی عزت. ظاہری عزت مثلا آپ کیا ہے، معاشرے میں آپ کا بڑا عہدہ ہے، پیسہ ہے، وسائل ہے، لوگ عزت کہتے ہیں، یہ ظاہری عزت ہے. حقیقی عزت وہ باطنی ہے. ظاہری عزت بھی انسان چاہتا ہے، یقیناً انسان بے عزتی کو پسند نہیں کرتا ہے، اور ظاہری عزت بھی بہت اہم ہے. آپ معاشرے میں کام کرنا چاہے تو ظاہری عزت کے بغیر شاید اتنا کام نہیں کر سکتے، جتنا معاشرے میں عزت ہو اتنا ہی زیادہ کام کر سکتے ہیں، یہ واضح ہے. لیکن حقیقی عزت وہ باطنی عزت ہے. عربی زبان میں وہ زمین جو سخت ہوتی ہے اس کو عزیز کہتے ہیں، یعنی زمین سخت زمین کو عزیز کہتے ہیں. وہ قلعہ جس کے اندر کوئی مہاجم نہیں جا سکتا، کسی ذریعے سے اندر گھسنے کا راستہ نہیں ہے، اس کو عزیز کہتے ہیں. تو عزیز کا معنی عربی زبان کے لحاظ سے روحانی ایک حالت کا نام ہے. انسان کے اندر ایک روحانی صفت ہے، حالت ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان مغلوب نہیں ہوتا ہے، ہتھیار نہیں ڈالتا ہے، شکست تسلیم نہیں کرتا ہے. عزیز وہ آدمی جو اتنی بلندی روح کا مالک ہے، اتنے اچھے اور اعلیٰ صفات کا مالک ہے، اتنے شرح صدر اور سعی صدر اور شرح قلب کا مالک ہے، اتنے بلند نظر بلند ہدف ہے اور اتنے مضبوط اور قوی ہے کہ کسی مشکل کے سامنے کسی حالت میں ہتھیار نہیں ڈالتا ہے، سر تسلیم خم نہیں کرتا ہے، شکست قبول نہیں کرتا ہے، یہ عزیز ہے. نفس امارہ کے خواہشات اس پر غالب آنا چاہتے ہیں، جہاد اکبر ہے، نفس امارہ کے خواہشات ہے، انسان پر غالب آنا چاہتا ہے. لیکن یہ آدمی اتنے مضبوط ہے کہ نفس امارہ کو شکست دیتا ہے. مولا فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو اتنا اپنے کنٹرول میں لاتا ہوں، اس کی جائز مطالبات کو بھی نہیں مانتا ہوں تاکہ ناجائز مطالبات مجھ سے نہ کرے. یعنی آپ خواہشات نفسانی کے کنٹرول میں نہ ہو، خواہشات نفسانی آپ کے کنٹرول میں ہو. اہم چیز یہ ہے کہ کون کس پر کنٹرول کر رہا. اگر خواہشات نفسانی جو دل میں آیا وہی کیا، ایک جانور بن جائے گا. ہٹلر، صدام، مغول کون تھے؟ جو دل میں آیا کیا ہے وہ بالکل جانور، ہر جانور سے پستر. خواہشات نفسانی کے کنٹرول میں اگر ہم ہو گئے جانور بن جائیں گے. ہمارا یعنی اس دنیا میں خود آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں بھی کوئی کام کرنا چاہے وہ آدمی کامیاب ہو سکتے جو خواہشات نفسانی کے 100% کنٹرول میں نہ ہو، ورنہ پڑھے گا نہیں، طالب علم میں سکول نہیں جائے گا، محنت نہیں کرے گا، اپنی ذمہ داری انجام نہیں دے گا. یعنی قدم بے قدم وہ آدمی جو خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے وہ نہ دنیا میں ترقی کر سکتا نہ آخرت میں. جتنے عزیز النفس ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، روحانی طاقت کا حامل ہوگا، اتنا ہی یہ آدمی بلندیوں کی طرف جا سکتا ہے. اسی لیے عزیز یعنی ایسی روحانی حالت، روحانی صفت، جس کی وجہ سے انسان نہ نفس امارہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اس کے سامنے ضعیف نہیں ہوتا. عام طور پر ہمارے گناہ کرنے والے کیوں گناہ کرتے ہیں؟ نفس امارہ کے سامنے کمزور ہو جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ایک گناہ کرتے ہو ایک لحظہ، ایک لمحہ مزہ آتا ہے تمہیں، لیکن اس کے اثرات آخر تک ہے، قیامت تک. کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ ایک لمحہ مزہ اور آخر تک اس کے منفی اثرات بھگتنا پڑے. اور اطاعت ایک ایسا عمل ہے، ایک لحظہ تکلیف ہے اطاعت کرنے میں، لیکن اس کا ثمرات ابد تک آپ کے ساتھ. تو یہ خواہشات نفسانی کے کنٹرول میں نہ آنے کے لیے ہدایات ہے. تو خواہشات نفسانی کے سامنے عزیز انسان, وہ انسان جو روحانی لحاظ سے مضبوط ہوگا, کسی حالت میں ہتھیار نہیں ڈالتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ امکان ہے کہ پہاڑ پر آپ تیشے سے, کوڑھاڑی سے, جو بھی ذریعہ ہو آپ کے پاس, اس کے ذریعے پہاڑ پر ماریں گے, پتھر توڑیں گے, کچھ کچھ ٹوٹ جائے گا, لیکن مومن میں ذرہ برابر حالات اثر انداز نہیں ہوگا. مولا فرماتے ہیں المنیہ لدنیہ, موت قبول, ذلت قبول نہیں ہے. المنیہ موت قبول, لدنیہ پستی اور ذلت قابل قبول نہیں ہے. جو ذلت ہوتا ہے, پست ہوتا ہے, وہ کبھی خدا کی بندگی نہیں کر سکتا. تو یہ عزیز انسان اتنا مضبوط انسان ہوتا ہے. آپ نے, ہم نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے مضبوط انسانوں کو دیکھا ہے, پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, ایسا مضبوط انسان. امام خمینی ایران, وہ کیا نام ہے, پٹرول جنگ کے دوران پٹرول کی خاص مقدار دیتے تھے, ہر گاڑی والے کو خاص مقدار پٹرول دیتے تھے. ان کی زوجہ کہیں جانا چاہتی تھی, پٹرول ختم ہو چکا تھا, وہ جو خاص مقدار میں دیتے تھے. تو ظاہر ہے امام خمینی کی زوجہ ہے, لوگوں نے لانے کا پروگرام کیا تو امام نے منع کیا. نہیں فرمایا کہ نہیں, جب تک دوسروں کو جب زیادہ نہیں دیا ہے, ہم بھی زیادہ نہیں لیں. تو مؤمن عزیز ہونا چاہیے. قرآن فرماتا ہے ان العزۃ للہ وللرسول وللمؤمنین, مؤمنین عزیز ہونا چاہیے. خواہشات نفسانی کے سامنے مضبوط ہو جائے. خواہشات کو ٹھکرانے کے بعد نہیں, میں نے حدیث آپ کی خدمت میں بار بار پڑھی علی علیہ السلام کی, کہ فرمایا کیا, مؤمن متقی, مؤمنین کے درمیان بھی متقی, دنیا میں بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں, آخرت میں انبیاء کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, بہت اعلیٰ, یعنی دنیا میں بہترین زندگی ہے, وہ منع نہیں ہے. خواہشات کے غلام بننا منع ہے. خواہشات کے سامنے بے بس ہونا, اب میرے سامنے کوئی چیز, مزیدار چیز آ جائے, نقصان دہ بھی ہو, مجبور ہوتا ہوں, اصل مجبور ہوتا ہوں, میرے بس میں نہیں ہے, بہت ضعیف انسان ہے. اب امتحان ہے, کل امتحان ہے, رات کو فلمیں دیکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ, اتنے کمزور, کل امتحان ہے, رات کو یہ کرتا ہوں, یہ ضعیف انسان ہے. بادشاہ کے سامنے جہاد اکبر یہی ہے. تو اس جہاد اکبر میں کامیاب ہونے کی شرط کیا ہے؟ عزیز ہو, مضبوط ہو, دشمن کے مقابل میں مضبوط ہو, مشکلات کے مقابل میں مضبوط ہو, یعنی تمام حالات پر غالب آنے کی شرط یہ ہے کہ روحانی طور پر اتنا مضبوط ہو کہ کسی مشکل کے سامنے کمزوری کا احساس نہ کرے, کمزوری کا احساس نہ کرے. اس طرح مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے عزیز کا معنی, عزت کا معنی, اور اس کی بڑی تاکید ہے. اپنی عزت بچانے کا حکم ہے. مولا فرماتے ہیں اپنی عزت کو داؤ پر نہ لگاؤ. جو کچھ تم دیتے ہو, عزت دیتے ہو کچھ لینے کے لیے, عزت کے مقابل میں جو کچھ بھی مل جائے وہ عزت کے مقابل نہیں ہے. جنگ صفین میں وہ جو پانی بن گیا امیر شام والوں نے, خود پہلا ظاہر ہے مولا نے منع نہیں کیا تھا, پھر انہوں نے جا کر پانی پر قبضہ کیا, فرات کے پانی پر. پہلا مولا نے نمائندہ بھیجا, وہ نہیں مانے, دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. پھر آپ نے اپنے لشکر میں فرمایا الموت فی حیاتکم مقہورین, اگر مخلوق ہو کر زندگی کرو گے تو یہ مردہ ہے. مردوں کی زندگی یہی ہے کہ مغلوب ہو کر زندگی کرو, دوسروں کا غلام بن کر زندگی کرنا، دوسروں کا مغلوب ہو کر زندگی کرنا مردوں کی زندگی ہے. والحیات فی موتکم قاہرین، لیکن اگر قاہر ہو کر غالب آ کر مر جاؤ گے حیات ہے. یہ ہے عزت کا مسئلہ. اس کا مولا فرماتے کسی اور مقام پر، اطلب الحوائج بعزت الانفس، تم اپنے حوائج کو طلب کرو. یہ عالم جو ہے سسٹم ہے نا، یعنی ایک آدمی تنہا اس زمین پر نہیں رہتا، ایک سسٹم ہے ہر چیز میں. آپ ایک دانہ گندم، ایک روٹی کھانے کے لیے آٹے کی ضرورت ہے، آٹا پیسنے والے کی ضرورت ہے، پھر وہ گاؤں میں کھیتی باڑی کرنے والے کی ضرورت ہے، پھر نہروں کی ضرورت ہے، پھر نہروں کے لیے پہاڑوں کی ضرورت ہے، پہاڑوں کے لیے بادلوں کی ضرورت ہے، بادلوں کے لیے سمندر کی ضرورت ہے، سمندر کے لیے دھوپ کی ضرورت ہے. تو کس دنیا سے ایک سسٹم کے مطابق چل رہا ہے، یہ نظام الہی ہے. جب کسی نے عرض کیا خدا کسی آدمی کے بارے میں، خدا تمہیں کسی کی طرف محتاج نہ بنائے، تو امام نے فرمایا تم نے اس کے لیے موت کی دعا کی ہے. انسان اس زمین پر رہے کسی کی طرف محتاج نہ ہو تو کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کے لیے کام کریں گے، وہ آپ کے لیے کام کرے گا. لیکن مولا فرماتے اطلب الحوائج بعزت الانفس، اپنے حوائج اپنے خواہشات طلب کرو، لیکن عزت نفس کے ساتھ. اپنی عزت و نفس کو پامال نہیں کرنا ہے اپنی خواہشات کے حصول کے لیے. اصولوں کے مطابق، معیاروں کے مطابق، اپنے صحیح راستے کے مطابق اپنے مقاصد حاصل کرو. ان مقاصد تک پہنچنے کے ہزار واسطے بھی ہو، لیکن ان واسطوں کو واسطہ بنانا ہے، ذلیل بن کر نہیں ہے، اس کے منطقی راستے سے اس مقصد تک پہنچنا. اطلب الحوائج بعزت الانفس، ورنہ امام نے فرمایا موت قابل قبول ہے، پستی قابل قبول نہیں ہے. اگر کسی کے پاس عزت ہو کبھی غلام نہیں بنے گا. عرض کہ کسی کے پاس عزت ہو جہاد اکبر میں کامیاب ہوگا، کسی کے پاس عزت ہو کسی کا غلام نہیں بنے گا. حدیث میں ہے من کرمت علیہ نفس حانت علیہ الدنیا، اگر کسی کی نظر میں خود بزرگوار ہے، عزیز ہے، باشخصیت ہے، کرامت اور عزت نزد ایک معنی ہے تقریباً، تقریب ترجمہ ممکن ہے فرق ہو جائے، مطلب ایک ہو جائے گا، تو عرض کر رہا تھا من کرمت علیہ نفس، اگر ایک آدمی خود اپنے پاس عزیز ہو. اسی لیے آپ اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان سب سے زیادہ معزز وہی جو سب سے زیادہ باتقوا ہو. تو من کرمت علیہ نفس، جس کے نفس اس کے اپنی نظر میں بزرگوار ہے، کریم ہے، عزیز ہے، حانت علیہ الدنیا، پوری دنیا کی کوئی حیثیت اس کے پاس نہیں رہے گی، پوری دنیا کو جانے دے گا، اپنے عزت کو پامال ہونا نہیں دے گا، پوری دنیا کی حیثیت نہیں رہے گی اس کے پاس اگر اس کے نفس کریم ہو. اپنی نظر میں، خدا نے تو انسان کو کریم خلق کیا ہے، اپنی نظر میں کریم ہو، عزیز ہو، بزرگوار ہو، تو اپنے نفس کو، پوری دنیا کو ٹھکرائے گا، اپنے نفس کو بچائے گا. لیکن الٹا فرماتے منہانت علیہ نفس، معصوم فرماتے اگر کسی کی نگاہ میں اس کی نفس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ذلیل سمجھتا ہے اپنے آپ کو، حقیر آدمی ہوں، میری کیا حیثیت ہے، فلا تأمن شرہ، اس کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا ہے، وہ سب کو نقصان پہنچائے گا، عزت کے احساس اس کو نہیں رہتا ہے، عزت کی نعمت کی لذت سے بے خبر ہے وہ. من ہانت علیہ نفس فلا تأمن شرہ، اس کی شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے. اسلام نے تربیت کے لیے بھی عزت کو انتخاب کیا ہے. آپ معاشرے کی تربیت کرنا چاہیں، معاشرے کو عزت دو. اہل بیت نے اتنی عزت دی کہ اہل کوفہ جو ڈنڈے کے عادی تھے، خود مولا فرماتے میں جانتا ہوں تمہیں کس طرح سے چلاؤں، لیکن سابقہ حکمرانوں نے جو چلائے اس طریقے سے میں چلانا نہیں چاہتا ہوں، اپنے آپ کو گناہگار بنانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن ابھی بھی ہماری حالت کیا ہے، تو اس وقت تاریک دور تھا، ڈنڈے ہی کے ذریعے ذل سلطان جو کرے وہی صحیح ہے، ایسا تصور تھا. ذل اللہ ہے نا، سلطان کیا ہوتا تھا؟ ذل اللہ ہوتا تھا. تو عرض یہ ہے کہ مولا یہی فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تمہیں کس طرح سے، لیکن تمہاری بے عزتی نہیں کرتا ہوں. اہل بیت کی ایک اہم صفت، ایک اہم پیغام یہ تھا قوم کو با عزت بنانا، با شخصیت بنانا، صاحب شرافت بنانا، انسان بنانا، کہ اپنی انسانیت کی حفاظت کرے. دشمنان اہل بیت، فرعون، خلفائے اموی، خلفائے عباسی اور آج تک حکمرانوں کی کوشش یہ ہے کہ قوم ذلیل ہو جائے. فاستخف قومه فاطاعوه، فرعون کے بارے میں قرآن فرماتا ہے اس نے اپنی قوم کو ذلیل کر دیا. خف خفیف، ہلکا کرنا، ذلیل کر دیا اپنے قوم کو، اپنے قوم سے وقار اور سنگینی کو ختم کر دیا، ذلیل کر دیا. فاطاعوه، تو پھر اطاعت کرنے لگے. عموماً حکمرانوں کی کوشش یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ احساس دلائے تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری ذمہ داری اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے. قوم، انسانیت، اقدار، دین، یہ بڑے بڑے الفاظ ہیں، تمہاری چھوٹی منہ بڑی بات ہو جائے گی. تم بہت پست ہو، بہت چھوٹے ہو، انسانیت کے بعد قوموں کی بات کیوں کرتے؟ یہ عموماً حکمرانوں کی کوشش ہے. جبکہ معروف خلیفہ نے کہا کہ میں اگر آپ کو اس راستے پر چلاؤں جس راستے پر پیغمبر نے چلایا، شہید صدر اپنی کتابوں میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، تو علی اٹھے فرمایا کہ ہم اسی تلوار سے تمہیں سیدھا کریں گے جس تلوار سے کفار کو سیدھا کیا ہے. عموماً یہی ہوتی ہے، کتنے ذلیل، کتنے حقیر کر دیا بنو امیہ نے مسلمانوں کو کہ وہ صرف اپنی پیٹ کے لیے سوچے. جانور کا ہدف بھی پیٹ، ایک مسلمان کا ہدف بھی پیٹ. اس وقت حکمران آسان طریقے سے حکومت کر سکتا ہے. جب انسان انسانیت سے محروم ہو جائے، جب انسان عزت نفس سے محروم ہو جائے، جب انسان آزاد زندگی سے محروم ہو جائے، جب انسان شخصیت سے محروم ہو جائے، لیکن اگر انسان عزیز ہو، اپنی عزت کے احساس ہو، یہ آدمی اتنا آزاد انسان ہوتا ہے کہ اس کی تمام شخصیت نکھر آتی ہے، اس کی صلاحیتیں نکھر آتی ہیں، جس میدان میں جانا چاہے جا سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے. اگر کسی کو ذلیل کریں گے، احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، وہ کس سے میدان کرنے رہتا ہے. اگر عزت دیں گے تو وہ اپنے اندر کمی محسوس نہیں کرتا. اسی لیے ہماری احادیث میں پیغمبر نے فرمایا اپنے بچوں کو 7 سال تک بادشاہ قرار دو، یعنی کیونکہ ابتدائی چند سالوں میں بنیاد پڑ جاتی ہے شخصیت کی، شخصیت کی بنیاد پڑ جاتی. 7 سال اگر اس کو عادی بنایا کہ تم بادشاہ ہو، ظاہر ہے لاڈلا بنا کر اس کو افراد میں نہیں لانا ہے، ظاہر ہے بادشاہ بھی خطرات سے بچتا ہے نا، بادشاہ کو ڈرانے والا نہیں ہے لیکن خطرات ہے. بچے کو بھی احساس ہونا چاہیے خطرات کا، لیکن ڈنڈے کے ذریعے نہیں. تشبیہ سے بادشاہ پر کوئی ڈنڈا نہیں چلاتا ہے، لیکن خطرات کا احساس شاید سب سے زیادہ اس کو ہوتا ہے. تو اس طریقے سے بچے کی تربیت کرو کہ اس کی شخصیت محفوظ رہے، بادشاہانہ زندگی کر سکے. تو ایسا بچہ آئندہ ایک آزاد انسان کی طرح ترقی کر سکتا ہے، آزاد انسان کی طرح اپنے حقوق مانگ سکتا ہے، آزاد انسان کی طرح اپنے حقوق کو چھین سکتا ہے، مغربی طاقتوں کے ساتھ، شیطانی طاقتوں کے سامنے جھکتا نہیں ہے. لیکن ہم نے گھر سے پٹائی شروع کی. والدین جب بچے کو پٹائی کرتے ہیں تو یہ بچہ سمجھتا ہے پٹائی کرنا تو بہترین چیز ہے، والد سے بہتر کون ہے، والدہ سے زیادہ محبت کرنے والی کون ہے. وہ جب اپنے مسائل کو پیٹنے کے ذریعے حل کرتے ہیں تو پورا قوم کی ثقافت اسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، شخصیت ختم ہو جاتی ہے، عزت نفس ختم ہو جاتی ہے، آزادی ختم ہو جاتی ہے، استقلال ختم ہو جاتا ہے. پورے قوم، ہمارے حکمران بھی سمجھتے ہیں بھائی، ظاہر ہے جس کے پاس طاقت ہے اس کے بات ماننے، گھر سے ہم نے سیکھا ہے. والدین جب کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو پٹائی کے ذریعے منواتے ہیں، تو ابھی امریکہ کی بات بھی ماننی ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے.
محمد و آل محمد بلند تر صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد.
تو عرض کیا یہ قرآنی تعلیم ہے کہ عزت تربیت کی ایک اہم بنیاد ہے. اخلاق عزت والا انسان صاحب اخلاق ہوتا ہے. بہت سے احادیث میں بہت سے گناہوں کے بارے میں فرمایا ہے یہ جو تکبر کرتا ہے یہ جو غیبت کرتا ہے اس طرح کے گناہوں کا نام لیتا ہے احادیث کہ تو اس کی وجہ یہ کہ یہ آدمی اپنے اندر ذلت کا احساس کرتا ہے اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے تکبر کرتا ہے. عزت یعنی آدمی احساس کرتا ہے میرے اندر طاقت ہے میرے اندر صلاحیت ہے میں اشرف المخلوقات بننے کی پوری صلاحیتوں کے ساتھ آیا ہوں. تکبر میرے اندر صلاحیت کی بات نہیں دوسرے کو پس قرار دینا ہے. تکبر بنیاد ہے فساد کا جھگڑوں کا نزاعات کا. عزت سمجھتے میں بھی خدا نے مجھ کو بھی کمالات کے ساتھ خلق کیا اس کو بھی خلق کیا میری بھی عزت ہے اس کی بھی عزت ہے. ذلت سے شدت کے ساتھ منع کیا ہے. جو ذلیل ہوتا ہے عرض کیا اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا یعنی بدترین انسان بنے گا. جو ذلیل ہوتا ہے اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے اس آدمی سے ہر گناہ کا ہر ظلم کا ہر خیانت کا توقع رکھنا چاہیے. عموماً تواریخ میں یہ صدام ہے یہ کیا نام ہے قدیم زمانے کے چنگیز وغیرہ اس قسم کی بڑی شخصیات میں سے بہت سن کے زندگی میں یہی ہے کہ زندگی کے شروعات میں کسی نہ کسی وجہ سے ذلیلانہ زندگی گزاری ہے. اس لیے دوسروں کے عزت کے احساس ان کو نہیں ہوتا ہے. تو یہی پیغام کربلا بھی ہے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. اسی لیے فرمایا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. یہ عزت کس کے پاس ہے؟ کربلا امام کے فرق کس سیرت بیان کرنے سے پہلے جملہ عرض کروں. قرآن کہتا ہے عزت خدا کے لیے رسول کے لیے مؤمنین کے لیے. تم عزت کی طلب میں امریکہ کے پاس مت جاؤ انگلینڈ کے پاس مت جاؤ. یہ تو منافق ہوتا ہے عزت کی طلب میں ان کے پاس جانے والا. عزت خدا کے پاس. اس کے بعد فرماتا ہے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت خدا کے لیے عزت خدا کی ملکیت ہے اور پھر رسول اور پھر مؤمنین. ظاہر مؤمنین میں سر فہرست امیر المؤمنین ایم اطہار جو سر فہرست. اس کے اب مؤمنین کی بات کر رہے ہم اپنی بات کہ کس طریقے سے مؤمنین صاحب عزت. عزت عرض کے روحانی اس طاقت کا نام ہے. جب مجھے یقین ہے خدا نے مجھ کو اشرف مخلوقات بنایا ہے جب مجھے یقین ہے میرے خدا ہر لمحے میرے حالات سے آگاہ ہے جب مجھے یقین ہے میرے خدا ارحم الراحمین ہے. اگر میرے باپ میری ماں مجھ سے محبت کرتے ہیں تو خدا نے یہ محبت ان کے دل میں ڈال دی ہے یا ان سے بڑھ کر خدا ارحم الراحمین ہے. ارحم کا معنی ہے عربی زبان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. جب میں جانتا ہوں خدا جو کام کر رہا ہے حکمت کے مطابق کرتا ہے میں جانتا ہوں دنیا بھی آخرت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے. اس عقیدے کے ساتھ آدمی کبھی کمزوری کا احساس نہیں کرے گا. پیغمبر آرام کرنے کے لیے کسی جنگ کے دوران گئے تھے درخت کے سائے کے نیچے آرام فرما رہے تھے لیٹے ہوئے تھے. اچانک ایک مشرک پہنچ جاتا ہے ننگی تلوار لے کر پیغمبر کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے یا محمد آپ کو کون بچائے گا میری تلوار سے؟ تو آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ فرمایا اللہ بچائے گا. اللہ کا لفظ آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی.
اللهم صل على محمد.
ائمہ اطہار کی جب سیرت بیان کرتے ہیں، بعض اوقات سوچتے ہیں ان کے مقام ہمارے مقام، اور ایسے کہہ کر کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اسوہ نہ بنے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہماری ذمہ داری نہیں، یہ غلط بات. خود امام حسین نے فرمایا وَلَكُمْ فِيَّا اسوہ، قرآن نے فرمایا پیغمبر تمہارے لیے اسوہ ہے. کیونکہ ٹھیک ہے ان کے علم عظیم، ان کی قدرت عظیم، ان کی ولایت عظیم، لیکن جو قدرت علی کے پاس ہے اس قدرت کو علی نے صرف رائے حق میں استعمال کیا. خندق میں تھوڑا سا غصہ آیا تھا، پیچھے ہٹ گئے، غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد گئے، ذرہ برابر اپنے عمل میں اپنا جائز خواہش کو شامل ہونا نہیں دیا. لیکن میرے ہر کام ذاتی خواہش پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مولا کی قدرت خالصتاً اللہ، تو ہمارے پاس محدود قدرت، مولا کی قدرت ہماری قدرت کے مثل لامتناہی قدرت، سورج اور دیا کیا نام ہے دیا کے برابر اتنا فاصلہ ہے. لیکن میں بس جو مختصر قدرت ہے اسی کو راہ خدا میں استعمال کروں، نہیں کر رہا ہوں. ہمارے پاس جو مختصر توانائی ہے، اب لڑائی کے وقت دیکھو ایک کمزور آدمی لڑے تو اس وقت کس طرح سے پیش آتے ہیں، ایک طاقتور لڑے تو اس وقت کس طرح سے پیش آتے ہیں، خوش اخلاق بن جاتے ہیں. تو دیکھو یعنی یہ نہیں ہے آپ سے یا مجھ سے نہیں کہیں گے خندق میں جا کر یا خیبر کا قلعہ کے دروازوں اکھاڑو، یہ میری بس کی بات نہیں ہے. لیکن مجھ سے یہ کہا جائے گا علی نے اپنی طاقت کو صرف رائے حق میں استعمال کیا، تم نے اپنی تھوڑی سی طاقت جو تھی اس کو کہاں استعمال کیا. علی نے اپنے علم کو صرف رائے حق میں استعمال کیا، تم نے اپنے پاس جو تھوڑا سا چند جملہ تھا اس کو کس راہ میں استعمال کیا. اسی حوالے سے اسوہ ہے نا، زخم جب ہوتا ہے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے ان کے یقین معرفت بہت زیادہ، لیکن ان کو بھی زخم ہونے سے تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی تھک جاتے ہیں ہم بھی تھک جاتے ہیں. وہ بھی جب ایک آدمی نے حلوہ لایا رشوت کے لیے رات کے وقت مولا کے پاس، فرمایا حلوہ ہے لیکن یہ میری نظر میں سانپ کی الٹی ہے. فرماتے ہیں کہ میں بہترین گندم اصل کے ساتھ کھا سکتا ہوں، مزہ بھی آتا ہے، لیکن جب تک غریب لوگ ہیں تب تک یہ کام نہیں کرتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لیکن تب بھی ذہن میں آتا ہے بہت سے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اہل بیت کو اسوہ ہونے سے نکال، محبت کے بہانے سے اہل بیت کی سیرت پر چلنے سے ہم کو روک دیتے ہیں. محبت کے بہانے دشمن دو راستے سے آتا ہے نا، بعض اوقات دشمن بن کر آتا ہے تو زیادہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، اپنوں کے لباس میں جب آتا ہے تو زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو لیکن ان اصحاب کو آپ دیکھیے، مالک اشتر کو دیکھیے، کسی نے کوئی چیز آپ پر پھینک دی، دکاندار نے، غلاظت تھی دکان کے اندر، آپ چلے گئے تو کسی نے کہا تم نہیں جانتے یہ مالک اشتر ہے، سپہ سالار ہے، لشکر علی ہے. بہت پریشان ہو گیا، دوڑتا ہوا گیا، دیکھا جناب مالک مسجد کے اندر چلے گئے، نماز پڑھ رہے، نماز ختم ہونے کے بعد معافی طلب کی، کہا کہ نہیں میں مسجد میں آیا ہوں تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے. حالانکہ جس کے دل میں خدا ہو وہ عزیز ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. اتنی سی دکاندار معمولی کو کہیں تھپڑ مارے تو دنیا سے چلا جائے گا، نہیں، اتنا اپنے نفس پر کنٹرول ہے، عزیز النفس. امام خمینی ہمارے زمانے کے عالم دین، جب وہ گرفتار ہو گئے، ایک کرنل ان کو گرفتار کر کے لے گئے قوم سے تہران، وہ کرنل کام رہا تھا، امام خمینی سکون سے جا رہا تھا، دل میں جب خدا ہو. مؤمن کیوں صاحب عزت ہے؟ عزت یعنی روحانی حالت کا نام ہے کہ انسان نہ باہر کی طاقتوں کے سامنے نہ اندرونی طاقتوں کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ دل میں خدا ہوتا ہے. وہ خدا جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، قادر بھی ہے، علیم بھی ہے، عادل بھی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہتی. تو ایک مومن ہی صاحب عزت ہو سکتا ہے، اپنی عزت کو ایک مومن بچا سکتا ہے. اگر مومن نہ ہو تو نہیں بچائے گا، غلامی کو سب سے شارٹ مختصر راستہ ہے, مختصر راستہ اس راستے کو اپنائے گا غلامی کے راستے کو جو بہت سے لوگ نام نہاد مسلمان اپنا رہے ہیں, کیونکہ یہ وراثتی مسلمان ہے, معرفتی مسلمان نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بس عزت ہماری فردی زندگی, اجتماعی زندگی, ملکی زندگی, عالمی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے, امت کے ہر فرد اور پوری امت صاحب عزت بن جائے. تو ہم امت مسلمہ کے اپنے مشق کو, شکوہ کو, عظمت کو زندہ کر سکتے. ایران میں کچھ لوگوں نے, لبنان میں کچھ لوگوں نے اس عزت کے احساس کیا اور واپس لایا, اپنے عظمت مفقودہ کو واپس لایا. یہ کام کل امت کے لیے حجت ہے, سارے بشر ایک جیسے ہیں. کہاں سے لایا؟ کربلا سے لایا. کربلا سے یہ پیغام لیا. حسین فرماتے ہیں کفا بک ذلا ان تعیش وترغم, ذلت کے لیے اتنا بس کہ تم زندہ رہو اور مغلوب ہو کر رہو, اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہ کرو. یعنی ذلت کے لیے اتنا بس کہ تم زندہ رہو لیکن مغلوب ہو کر زندہ رہو, دوسرے کے غلام بن کر زندہ رہو, دوسرے کے تابع بن کر زندہ رہو, دوسروں کے خواہشات اپنانے پر مجبور ہو. یہ غلامی ہے, یہ ذلت ہے. امام فرماتے ہیں ایسی ذلت کو ٹھکرانے کے لیے میں کربلا جا رہا ہوں. یہ مدینے سے نکلتے ہوئے کسی نے جب آپ سے درخواست کی, پوچھا آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں, تو آپ نے یہ اشعار اس کے جواب میں فرمایا کفا بک ذلا ان تعیش وترغم. ایک سوال یہ آتا ہے کہ آپ امریکہ کی بات مانیں تو کہتے ذلت, سید حسن نصر اللہ ایران کی بات مانتا یہ تو ذلت نہیں ہے. حقیقت میں اگر ایران کی بات مانتا ہے وہ بھی ذلت, لیکن سید حسن نصر اللہ اسلام کی بات مانتا ہے, خدا کی بات مانتا ہے. دیکھیے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ نہیں, کافر کے ساتھ تعلقات منع نہیں ہے اسلام میں. لا ينهاكم, قرآن فرماتا ہے وہ کافر جو آپ پر ظلم نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو منع نہیں کرتا ہے, لیکن جو آپ پر ظلم کر رہا ہے, آپ کو غلام بنا رہا ہے, اس کے ساتھ تعلقات منع ہے. ابھی روس کے ساتھ تعلقات, روس آپ پر ظلم نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اپنے مقصد ہے, آپ کا اپنا مقصد, آپ سوریہ میں مدد کرتے ہیں تاکہ عتبات عالیہ محفوظ رہے. ایک جوان آپ نے دیکھا ہوگا ان دنوں میں, حججی, محسن حججی, جو داعش نے اس کو گرفتار کیا, دفاع حرم حضرت شہزادی کے لیے گیا تھا, گرفتار ہو کے 26 سال کا جوان. اب عزت کو دیکھیے, روحانی طاقت کا نام ہے عزت. اب جب انہوں نے گرفتار کیا, اس کے چہرے پر, اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا, چہرے کا رنگ نہیں بدلا, پوری شجاعت کے ساتھ ان کے ساتھ گیا, یعنی کہیں بھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں ہوا. یہ ایمانداری کا تقاضا ہے, کمزوری کے احساس کہیں بھی نہیں کرنا. میں نے عرض کیا شہداء اور اسراء کربلا نے چار باتوں کا خیال رکھا, چار باتوں کا خیال رکھا. ایک, شہیدوں نے بھی حتم مدینے سے نکلنے کے ساتھ ساتھ آخر تک شہیدوں نے مصائب کربلا کو بیان کیا اور جذبات کا بھرپور اظہار بھی کیا, کب تک؟ مدینے سے نکل کر مدینہ پہنچنے تک. یہ پیغام شہداء اور اسرا ہے. دوسرا, اپنی منطق, اپنے قیام کے دلائل اور فلسفہ کو بیان کیا مدینے سے نکل کر کربلا, کربلا سے مدینہ پہنچنے تک کیوں ہم نکلے تھے, ہمارا ہدف کیا تھا, ہمارا مقصد کیا تھا, ہمارے مقصد برحق ہونے کی دلیل کیا ہے, وہ بھی پیش کیا. دو, شہیدوں نے بھی اسیروں نے بھی. یزید اور ابن زید اپنے دربار میں رسوا ہو گئے شہزادی کے منطق کے سامنے, دلیل کے سامنے. تیسرا کام جو کیا, کہیں بھی ذلت قبول نہیں کی, نہ شہیدوں نے نہ اسیروں نے, ذرہ برابر ذلت کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. ارے اس کے دربار میں بازار میں یزید اور ابن زیاد کو رسوا کیا, وہ ذلیل ہو گئے, اسرا ذلیل نہیں ہو گئے کہیں بھی. اب بعض لوگ مصائب میں آگے بڑھ کر کچھ ایسے مصائب بیان کرتے ہیں جو شان اہل بیت کے لیے مناسب نہیں ہے. کہیں بھی اہل بیت نے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. کمزوری شان اہل بیت میں, وہ انسانیت کو درس عزت دینے کے لیے آئے, نہ پانی کے حوالے سے نہ کسی اور حوالے سے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. اور چوتھا یہ ہے کہ شہداء نے بھی اسرا نے بھی اپنی شجاعت اور جرأت اور طاقت کا مظاہرہ کیا ہر مقام پر. یہ چار نقطہ, طاقت, جرأت, شجاعت کا مظاہرہ کرنا, کمزوری کا مظاہرہ نہ کرنا, منطق حق کو بیان کرنا, اور مصائب کربلا کو بھرپور طریقے سے سنانا تاکہ رہتی دنیا تک ایک سرمایہ کی شکل میں انسانوں کے پاس رہے اور اس وقت امت مسلمہ کو بیدار کرے. حسین نے یہی فرمایا, لا اعطیکم, اب ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے, لا اعطیکم بید اعطاء الذلیل, میں بیعت کر کے ذلیلوں کے کام نہیں کرتا ہوں, ولا اقر اقرار العبید, غلاموں کے طرح بندوں کے طرح تمہارے آقائی کو بھی قبول نہیں کرتا. دوسرے مقام پر فرمایا جب ابن عمر صاحب نے کہا بیعت کرے, فرمایا حیات من الذلہ, ذلت ہم سے بہت دور ہے, اب اللہ خدا نہیں مانتا ہے کہ ہم ذلت کو قبول کریں, ورسولہ رسول خدا بھی نہیں مانتا ہے, والمؤمنون مؤمنین بھی نہیں مانتا کہ ہم ذلت کو قبول کریں. مؤمن مضبوط دل کا مالک ہوتا ہے, وہ ذلت کو قبول نہیں کرتا ہے. ونفوس عبیہ, غیرت مند ہستیاں بھی ذلت کو قبول نہیں کرتی. من وحجور طابت وطہرت, اور وہ دامن, وہ پاک و پاکیزہ دامن جن میں ہماری پرورش ہوئی ہے, وہ نہیں مانتے کہ ہم ذلت کو قبول کریں. من ان تؤثر طاعت اللعام علی مسار الکرام, بس لوگوں کی اطاعت کو ترجیح دے شہادت پر, نہیں ہم شہادت پر بس لوگوں کی اطاعت کو ترجیح نہیں دیں گے. کربلا کے قیام کا اہم پیغام یہی تھا, ذلت سے ہم دور ہیں, ایہات من الذلہ. اور فرمایا کہ میں نہ غلاموں کی طرح اقرار کرتا ہوں تمہاری آقائی کا, نہ ذلت کے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں. تو ایک شیعہ کی یہی پہچان ہونا چاہیے. میں نے عرض کہ وہ 26 سال کے جوان کہ پورا ایران اس کے تشیع جنازے میں امڑ آیا تھا, خود مغرب والے بھی پریشان ہو گئے, دوبارہ لوگ انقلاب کی طرف جا رہا ہے, کتنا مجاہدین کے دل مضبوط ہوا ایک جوان کے کردار سے, مضبوط ہوا. وہ مکتب اہل بیت پر کتنی سعادت کا ہم احساس کرتے ہیں. عرض کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, پر امید ہے کہ ایک زمانے میں شہزادی تنہا تھی, بعض کتابوں میں یہاں تک آیا ہے جب کنیز نے, فضہ نے آواز دی میری مدد کرنے والے ہیں, تو سیافام غلام تیار ہو گئے, لیکن شہزادی کے آواز پر کوئی نہیں آیا. لیکن ابھی شہزادی کے حرم سے دفاع کرنے کے لیے یہ جوان پکڑا جاتا, جوان نے وصیت کی ہے اپنے بیٹوں کو, اس کے اپنے الفاظ میں بھی اپنی تحریر میں بھی ہے کہ بیٹا میری تمنا ہے ایک دفعہ حرم ہے جناب سیدہ سے دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں, دوسرا دفعہ امام زمانے کے ظہور کے وقت زندہ ہو جاؤں دوبارہ شہید ہو جاؤں. یہ وہ تعلیم ہے جو کربلا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دی. کیوں نہ حسین کی قربانیوں کو دیکھیے, شہزادہ علی اصغر کو دیکھیے, شہزادہ علی اکبر کو دیکھیے, شہزادہ قاسم کو دیکھیے, حسین سے بڑھ کر مصیبتیں کس نے برداشت کی, کس نے تحمل کیا؟ خاندان رسالت عظمت کے معراج اور عظمت کے عرش ہے, ان کے اسیروں کو قبول کیا تاکہ انسانیت کے عزت بچے, دین کے عزت بچے. شہزادہ علی اکبر حسین کا عزیز فرزند, ایسا فرزند جس پر حسین فکر کرتے ہیں کہ میرے بیٹا اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً, سب سے زیادہ پیغمبر کے ساتھ شباہت رکھتا ہے میرا بیٹا, خلقت کے لحاظ سے بھی, اخلاق کے لحاظ سے بھی, گفتار کے لحاظ سے بھی. جب ہم مشتاق ہو جاتے دیدار کے, نانا کے دیدار کے, تو علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے. علی اکبر آ گئے ہیں اذن جہاد دینے کے لیے, حسین نے سب سے پہلا آل محمد کے درمیان اکبر کو اپنی قربانی کو خدا کے درگاہ میں پیش کر رہے ہیں, فرمائے بیٹا جاؤ, لیکن پہلا بہنوں سے پھوپھی سے اجازت دے. گئے خیمے کے اندر, راوی کہتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے خیمے کے اندر کیا گفتگو ہوئی, لیکن تین دفعہ پردہ اٹھتا ہے اور تین دفعہ پردہ گرتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں, سیدانیاں روک رہی ہیں. تیسرا دفعہ علی اکبر نکلے حسین کی خدمت میں. بعض بزرگان, با تجربہ بزرگان کہتے ہیں کہ ماں جو ہے عام طور پر مختلف بہانوں سے جی بھر کر اپنے جوان بیٹے کو دیکھتی ہے, لیکن باپ کو ایسا موقع نہیں ملتا کہ جی بھر کر اپنے جوان بیٹے کو دیکھے. شاید حسین کو بھی موقع نہیں ملا, علی اکبر کی طرف دیکھا, جی بھر کر دیکھا, لیکن روایت کہتی ہے نا امیدی کے ساتھ حسین نے اکبر پر نگاہ ڈالی, میدان کی طرف علی اکبر کو روانہ کیا. علی اکبر نے شجاعت علی کی یاد تازہ کرا دی, بڑی تعداد میں کافروں کو جہنم میں واصل کیا. ایک ایسا موقع آیا, علی اکبر واپس آتے ہیں حسین کی خدمت میں, عرض کرتے بابا میں پیاسا ہوں, گرمی بھی ہے, سامان جنگ بھی ہے, پیاس کی شدت بھی ہے, پتہ نہیں علی اکبر کیوں آئے ہیں. دو وجہ بتایا جاتا ہے, ایک یہ ہے کہ حسین نے سردی میں جنت سے انگور لا کر علی اکبر کو دیا تھا, اسی وجہ سے علی کو امید تھی کہ شاید بابا جنت سے پانی لا کر مجھے دیں گے, میری پہلی جنگ ہے, جی بھر کر میں مولا سے دفاع کرنا چاہتا ہوں. دوسرا وجہ یہ ہے, علی اکبر اپنی مجبوری بتانے کے لیے آئے ہیں, بابا میری جنگ میں کمی ہے, اگر ہو کمزوری اگر آپ دیکھتے ہیں تو میری پہلی جنگ ہے, پیاس بھی ہے, سامان جنگ ہے. حسین نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے دہان میں رکھ دی. اکبر چونک پڑے, بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے. فرمایا بیٹا جاؤ میدان کی طرف, آپ کا نانا رسول خدا پانی لیا ہوا آپ کے انتظار میں. علی اکبر گئے, خوب جنگ کی, ایک ایسا موقع آیا, دشمنوں نے ہر طرف سے علی اکبر پر حملہ کیا, فقطعوہ ربا ربا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آواز آئی, بابا اپنے بیٹے کے سرانے آ جائیے. حسین گئے, لیکن حسین سے پہلے شہزادی زینب نکلتی ہے. اصحاب مقاتل کے لیے شاید وجہ یہی ہو, زینب سمجھ رہی ہے حسین برداشت نہیں کر سکے, اس لیے نکلی تاکہ حسین کی غیرت کی وجہ سے اکبر کی مصیبت برداشت کرنا آسان ہو. لیکن جب اکبر کے جسم اظہر کے نزدیک پہنچ گئے, حسین اپنے کو گھوڑے سے گرا دیتے ہیں. اب چل رہے ہیں لیکن صحیح نہیں چل سکتے, کبھی گھٹنے پر کبھی گھڑیے ہو جاتے ہیں. اکبر کے سرانے پہنچ گئے,
سر ادھر کو اٹھایا فرمایا بیٹا علی دنیا بعد کل عفا, آپ کے بعد دنیا کے پر خاک ہو. بیٹا بیٹا جب بھی کسی کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کسی کا سب سے پہلے آپ کا نام میرے زبانوں پر ہوتا ہے. بیٹا آپ ہمیشہ میری یادوں میں ہیں. بیٹا اصحاب مقاتل کہتے ہیں کیا وجہ ہے, علی اکبر نے حسین کو آواز دی, بابا نانا رسول خدا نے حوض کوثر کے پانی سے مجھ کو سیراب کیا ہے اور ایک کاسا حوض کوثر کا پانی لیے آپ کے انتظار میں ہے. شاید علی اکبر شرمندہ ہو گئے, میں نے اس غربت کے عالم میں بابا کو کیوں شرمندہ کیا. کچھ ایسا مواقع پیش آیا کہ حسین اپنے عزیزوں سے شرمندہ ہو گئے. ایک موقع یہی تھا جب علی اکبر نے پانی مانگا, حسین پانی نہ دے سکے, سوکھی زبان اکبر کی دہان میں رکھ دی. علی اکبر نے یہی احساس کیا حسین کو تسلی دے رہا ہے, بابا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی نیابت میں نانا نے مجھے پانی پلایا. اکبر کے ایسی عظمت بعض کتابوں میں یہ نقل ہوا ہے, جب یزید کے سامنے علی اکبر کے سر ادھر پہنچا, نورانی چہرے کو دیکھا, پوچھا یہ کون ہے, کہا کہ حسین کے نور چشمہ علی اکبر ہے. تو یزید نے کہا لوگوں اب اکبر کی شہادت کے بعد حسین کو شہید کرنے کی ضرورت نہیں.
Thank you.